گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سوال میں مفتی صاحب سے یہ عرض کروں گا جو عوام میں غلط مشہور ہے، صحیح کیا ہے؟ انشاءاللہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور ہے کہ صرف صحابہ کے لیے خاص ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ السلام کا لفظ انبیاء کرام اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے.
ٹھیک ہے،
یہ لفظ جو ہے وہ آپ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مستقلاً ویسے نام کے ساتھ فوراً لگا نہیں سکتے.
ٹھیک ہے،
لیکن رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ، اس کے معنی اولاً تو غور کریں کہ کیا ہے، کہ اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ ان سے راضی ہوا. تو یہ لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے، تابعین، تبع تابعین، اور بعد کے جو بزرگان دین ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اس میں شرن کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے.
ٹھیک،
عمومی طور پر ہمارے ہاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو یا اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ. لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ کا استعمال بھی جو ہے وہ بزرگان دین سے اپنی کتابوں میں ثابت ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عموماً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ ہی لگتا ہے. یوں ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ لگتا ہے. پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنتیں ہیں. پھر آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ اس کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرے.
ٹھیک،
تو مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہاں پر رب سے ڈرنے کی جو صفات بیان کی، مطلق بیان کی، کوئی بھی مسلمان ہے جو نیک ایمان والا ہے اور نیک اعمال والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ اللہ اس سے راضی اور جو ہے وہ اللہ سے راضی ہے. تو پتہ چلا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لفظ قرآن پاک کی آیت سے ہی لیا گیا ہے. جب قرآن پاک کی آیت سے لیا گیا اور قرآن پاک کی آیت میں اس کا استعمال فقط جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عام مومنین کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اب صیغوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ رضی اللہ عنہ اگر کوئی مرد بزرگ ہیں اور ایک ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، 4-5 کا ذکر ہو تو پھر رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں. اسی طرح اگر جو ہے وہ خاتون ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، اور زیادہ ہوں افراد خواتین میں تو رضی اللہ تعالی عنہن کہتے ہیں.
ٹھیک،
یوں ہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے، جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں لگا سکتے.
صحیح.
اللہ کی ان پر رحمت ہو، اللہ ان پر رحم فرمائے، تو یہ دعائیہ کلمے ہیں.
صحیح.
تو یہ دعا جو ہے وہ جس طرح اولیاء اللہ کو دی جا سکتی ہے، یوں ہی جو ہے وہ صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے. تو اگر کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے تو کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
ٹھیک. مدنی شہر کے ناظرین، پتہ چلا کہ جو یہ کلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے. عوام میں جو غلط مشہور تھا اس کی وضاحت ہو گئی. اسی طرح حضور یہ ارشاد فرمائے کہ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو شوال کا چاند مکے میں دیکھ لے تو اس پر جو ہے حج بھی لازم ہو جاتا ہے، تو یہ کیا فرمائیں گے؟ سوال.
دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے حج فرض ہونے کے لیے جو ذکر فرمایا قرآن پاک میں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے، کس کو؟ جو شخص اس کی طرف بطور راستہ جو ہے وہ طاقت رکھے، استطاعت رکھے وہاں جانے کی، وہاں جا کر حج کرنے کی.
ٹھیک.
اب اس استطاعت کی تفسیر علماء نے بیان فرمائی کہ آنے جانے کے اس کے پاس اخراجات ہوں، وہاں پر رہنے کے اس کے پاس جو ہے وہ اخراجات موجود ہوں. جتنے عرصہ بھی حج کا پریڈ ہوتا ہے، پہلے زمانوں میں یہ پریڈ لمبا ہوتا تھا، 2-3 مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، جب اونٹ کے قافلے ہوتے تھے یا سمندری سفر ہوا کرتا تھا. آج کل یہ ٹائم پریڈ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے.
صحیح.
یوں ہی جس طرح وہاں پر وہ شخص جو جا رہا ہے اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہوں گے، تو پیچھے جن افراد کا نان نفقہ اس پر واجب ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، ان کے نان نفقے کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں، جو پیچھے اپنے اہل و عیال کو دے کر جائے تاکہ وہ بھی گزر بسر کر سکیں. اب جو شخص، یہ تو تھا راستے کے لیے، جو شخص وہاں پر موجود ہے تو وہ تو وہاں پہنچ ہی گیا، جس راستے کی شرط کی بات کی گئی تھی تو وہ تو وہیں پر ہی موجود ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو حج تو ابھی بہت آگے، یہ تو شوال کا مہینہ ہے. تو چونکہ حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، شوال کا مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، ذوالقعدہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، ذوالحجہ جو ہے وہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے. تو وہ یوں کہ حج کا احرام جو ہے وہ ان سے پہلے نہیں، حج کا احرام جو ہے وہ ان مہینوں میں بنتا ہے.
صحیح.
تو اس لیے یہ مہینے ہوئے. تو ان مہینوں میں جس کے پاس وہ طاقت اور استطاعت ہوگی وہاں تک پہنچنے کی، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اور حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے.
صحیح.
اگر کوئی پہلے کر چکا ہے تو بھلے وہ 10 بار چاند دیکھے، اس کے اوپر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا. سوال اس سے متعلق ہے جس نے حج پہلے کبھی کیا ہی نہیں. عمومی طور پہ لوگ عمرے میں جاتے ہیں تو اب وہاں پر رمضان المبارک کا مہینہ گزارا تو وہ چاند جو ہے وہ ایک طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب چاند بعض دیکھنے والے مدینے میں بھی ہیں تو پورے عرب کے اندر چاند دیکھنے والے پر یہ احکام لازم ہو؟ ایسا نہیں. جو مکہ المکرمہ میں دیکھے گا اس کے اوپر جو ہے وہ احکام لازم ہوں گے. تو جو مدینے میں دیکھا اور مدینے سے ڈائریکٹ جدہ آ گیا اور واپس پاکستان آ گیا تو اس کے اوپر تو یہ بات گفتگو ہے ہی نہیں. ہاں، جس نے مکہ المکرمہ میں چاند دیکھا.
صحیح.
اب اس سے متعلق یہ ہے کہ چونکہ سارا اس کا جو پریڈ ہے آگے کا، اس کے اندر اس کے پاس رہنے کھانے پینے صرف پہنچنے سے تو استطاعت نہیں ہوگی نا، بعد میں اس نے آگے رہنا بھی ہے، حج بھی کرنا ہے، پیچھے نان نفقہ جن کا ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. تو کیا وہ بھی اس کے پاس موجود ہے؟ وہ جو اگر شوال کا چاند دیکھا ہے تو کیا وہ 2 مہینے 10 دن 15 دن یہ وہاں پر جو ہے وہ رہ سکتا ہے؟
صحیح.
اتنے اس کے پاس مال و اسباب ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی، رہائش کے بھی اعتبار سے، اور اتنے ہی ایام کا نان نفقہ اس کا پیچھے اہل و عیال کے لیے موجود ہے، تو اب ایسے شخص پر حج فرض ہو گیا.
ٹھیک.
اب معاملہ یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ویزے کی وجہ سے وہ شخص وہاں پر رک نہیں سکتا، کیونکہ عمرے کا ویزا لے کر آیا، اس کو حج کے ویزا لے کر آنا پڑے گا. تو قانونی پیچیدگی کی وجہ سے اسے دوبارہ واپس آنا ہوگا، لیکن اس پر حج فرض ہو چکا ہے. اب اسے دوبارہ کوشش کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے واپس آنا پڑے گا، جس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ 2 مہینے 3 2.5 مہینے جو بھی ٹائم پیریڈ بنتا ہے اس کے پاس اخراجات بھی ہیں، وہاں رہنے کے بھی، وہاں کھانے پینے کے بھی، اور پیچھے اہل و عیال کے نان نفقے کے بھی.
صحیح.
اور اب جب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، پاکستان واپس آ گیا، اب اگر اس کے پاس مال موجود نہ ہو تو بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قرض لے کر اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے.
صحیح.
اور یہی نیت کرے کہ میں اس قرض کو ادا کر دوں گا، کسی بھی طریقے سے اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے، اور اس سال یا آئندہ سال جیسے ممکن ہو جلد از جلد اپنے حج فرض پورا کرے.
صحیح.
اور دوسرا وہ فرد ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر دو مہینے رہ سکے اور وہاں کے اخراجات برداشت کر سکے, تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا اگرچہ اس نے وہاں پر چاند دیکھ لیا, کیونکہ استطاع الیہ سبیلہ کی جو مکمل صورت ہے, استطاعت کی جو مکمل کیفیت ہے, وہ اس پر قادر نہیں ہے. اس کے کچھ حصے پر تو قادر ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ تو گیا ہے, لیکن حج تک وہ وہاں پر رہ کر اپنے اخراجات پورے کر سکے وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ واپس پلٹ بھی آتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. ہاں, پھر واپس آ کر دوبارہ کبھی صاحب استطاعت ہوگا تو حج فرض ہوگا.
بڑا تفصیلی جواب جو ہے مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو لیتے ہیں, دیکھیں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد الدین اطاری حافظ آباد بات کر رہا ہوں. ہم نے قربانی کے لیے جانور لیے ہیں, تو ان کے کان کے اوپر جو ہے نا نشان یعنی تک لگا ہوا ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے نا میں معلومات دینی تھی کہ وہ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانور ان کے پاس ہے, اس کے کان پر کٹ لگا ہوا ہے, کیا فرمایا؟
اگر تو دیکھیں, اولاً تو یہ ہے کہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں, قربان کر رہے ہیں, تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہو, ہر قسم کے, اس پہ کوئی بھی کٹ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اچھا سے اچھا جانور رب کی بارگاہ میں قربان کریں. لیکن بعض عیوب وہ ہیں جو کہ قربانی سے مانے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ ان عیوب کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے, خاص کر جو ہے وہ غنی کے لیے. تو اب یہ وہ عیب میں آئے گا یا نہیں, تو اس کی یہ تفصیل ہے کہ اگر تہائی کان کٹا ہوا ہے
صحیح,
تو ایسی صورت کے اندر اس کی قربانی نہیں ہوگی, اور اگر تہائی سے کم جو ہے وہ کان کٹا ہوا ہے, جسے صرف کٹ بیان کر رہے ہیں, مکمل طور پہ کٹا ہوا ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, صرف کٹ لگا ہوا ہے یا کوئی ایک دو سوراخ اس کے اندر ہوئے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر اس کی قربانی ہو جائے گی.
ٹھیک, مزید کورس دیجیے.
سر میرا سوال یہ تھا کہ ایک انسان اگر دوبارہ بار گناہ کرے تو دوبارہ معافی بھی مانگے تو اس کے گناہ کیا معاف ہو جاتے ہیں اس طرح؟
جی مزید
سوال یہ ہے کہ میں ایک زمین لیا 3 سال پہلے تقریباً, تو ابھی وہ خالی پڑی ہوئی ہے, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے اس میں کچھ زکات نکالی جائے گی کہ نہیں نکالی جائے گی؟ اس کی مالی قیمت لمسم آج کے ڈیٹ میں 10 لاکھ روپیہ ہے, اب تو اس کے لیے ذرا احساس فرما دیں, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ السلام علیکم.
عرض کرتے ہیں, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان جب گناہ کرتا ہے تو معافی کی صورت ہے, پھر گناہ کر لیا پھر معافی مانگ لی.
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ غفوری اور رحیمی ہے. دیکھیں کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے, شرک بھی وہ جس سے توبہ نہ کی جائے. اگر شرک سے بھی توبہ کر لی تو وہ بھی معاف ہے. تو کتنے سے بڑا ہی بندہ گناہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ حاضر ہو, سچی توبہ کر لے, تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. اور احادیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کم اللہ ذنب لا, گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اس کا گناہ ہی موجود نہیں رہتا. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں انسان کی گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہیں, لے جاتی ہیں. تو اب دار و مدار اس پر ہے کہ ہم سچی توبہ کریں.
ٹھیک,
سچی توبہ کے ارکان میں سے یہ بیان کیا گیا کہ اولاً تو انسان کو اپنے اس گناہ پر ندامت ہو, شرمندگی ہو, یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کسی گناہ سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے.
صحیح,
ویسے اس پر ندامت نہیں ہے ہمیں, ہم لوگوں کی وجہ سے اس گناہ سے جو ہے وہ بچ رہے ہیں, یا ہم کسی گناہ سے یوں بچ رہے ہیں کہ یار اب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بس اب جو ہے نا یہ آپ کا اینڈ ہے, اب اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کیا تو اب ہم یوں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ گناہ کی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہوا.
صحیح, یہ توبہ نہیں ہے,
توبہ نہیں ہے, یہ تو آپ عوارض کی بنا کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں, یا یہ کہ اتنا گناہ کر لیا اور اب اس گناہ سے خود ہی جو اکتاہٹ ہو رہی ہے, اب جو اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں یہ اب جو ہے یہ نہیں کر رہا, تو یہ ندامت اور شرمندگی نہیں ہے. ندامت اور شرمندگی یہ کہ آدمی کو اپنے کیے پر یوں ندامت ہو کہ میں نے رب کی نافرمانی کی ہے اس معاملے میں, اور میرے کو یہ گناہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس بات پر ندامت اور شرمندگی ہو, یہ اصل چیز ہے کہ الندم توبتن, کی ندامت اور شرمندگی ہی جو ہے وہ حقیقت ہے, توبہ کی روح ہے. اب اس کے بعد یہ کہ آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو.
صحیح,
اگر توبہ کر بھی رہے اور پتہ ہے کہ ابھی جا کر یا مجھے ہفتے کو یہ گناہ کا کام دوبارہ کام کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ توبہ نہیں,
توبہ نہیں.
وہ تو توبہ ہی نہیں ہے. کہ توبہ میں تو یہی ہے کہ آپ کا پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. تو اور پھر تیسرا یہ کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس سے متعلق کچھ حقوق ہیں تو وہ ادا کیے جائیں. مثلا نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کی قضا پڑھی جائے, کسی کا مال چرایا ہے تو اسے اس کا مال واپس کیا جائے, اس سے معافی مانگی جائے. یہ تیسرا معاملہ آ جاتا ہے. تو اولاً جو دو چیزیں ہیں کہ ندامت ہو اور پختہ ارادہ ہو کہ وہ گناہ نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل وہ توبہ جب قبول ہو جائے گی تو آدمی پھر اگر دوبارہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں اسی نیت کے ساتھ جائے, سچی نیت کے ساتھ, اور توبہ کرے. ہزار بار بھی گناہ ہو کبھی بھی توبہ سے بندہ نہ روکے. شیطان انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلا وار یہی کرتا ہے کہ تو نے پہلے توبہ کی تھی اور تو اس سے بچ نہیں سکا, لہٰذا اب توبہ چھوڑ دے. جب بندہ توبہ چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کو اوپر جو ہے وہ جو نقطہ جو سیاہی کا گناہ کا لگا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو دین کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی, واعظ و نصیحت بھی اسے کی جائے تو اس کے پلے نہیں پڑتی, تو دل مجھے مردہ ہو جاتا ہے, اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی توبہ سے جو ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. یہی ذہن ہو کہ میں جتنا بھی گناہگار ہوں میرا رب جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, میرے کو اسی کے پاس جانا, اس کے علاوہ اور جائیں گے کس کے پاس. تو ہمیشہ یہ ذہن رکھیں کوئی کتنا ہی بڑا سے بڑا فاسق و فاجر ہو, کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لیا ہو, رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے معافی مانگے تو انشاءاللہ وہ گناہ جو ہے اس کا معاف ہوگا. اور ندامت اور شرمندگی سے معافی مانگنے سے وہ جو دل کی سیاہی تھی جو گناہوں کی وجہ سے تھی وہ ختم ہوتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دوبارہ کچھ بھلے کچھ لمحے کے لیے, کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, کم از کم اس میں ایک احساس تو ہوتا ہے. بغیر توبہ کیے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تو اگلا گناہ کرتے ہوئے اسے شرمندگی بھی نہیں ہو رہی, لیکن جب ایک بار توبہ کر کے اس گناہ کی طرف دوبارہ شیطان اسے بڑھاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس میں جو ہے وہ احساس ندامت ہوتا ہے کہ یار میں نے تو رب سے وعدہ کیا تھا, توبہ کیا تھا. پھر بھلے اگرچہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے دوبارہ وہ گناہ کر لے, لیکن وہ اصرار گناہ کے اوپر اور وہ گناہ کے دلدل کے اندر دھنستے چلے جانا وہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا. تو کبھی بھی گناہوں کی وجہ سے توبہ سے بندہ جو ہے وہ دور نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ پر جو ہے وہ استقامت کی توفیق طلب کرتا رہے.
مدی شہر کے ناظرین, توبہ واقعی یہ بھی ایک ایسا موضوع, کئی روایتیں ذہن میں بھی آ رہی ہیں. ایک امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ توبہ سے کبھی بھی غافل نہ ہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اب کی توبہ کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے, موت آ جائے, تو موت کس پر ہوگی؟ توبہ پر ہوگی. تو لہذا کبھی بھی توبہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. اور ابھی آپ نے فضائل بھی سن لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. زمین لی, اب اس زمین پر زکات کا کیا ہوگا, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں, زمین یا کوئی بھی ایسا مال آپ لیتے ہیں جو کہ سونا چاندی کے علاوہ ہے, کرنسی کے علاوہ ہے, تو اب جو دیگر اموال موجود ہیں زکات شرط فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مال مال نامی ہو, مال نامی بڑھنے والا مال. تو اب ان مالوں میں مال نامی اسی وقت ہوتا ہے جب یہ مال تجارت بن جائیں, اور مال تجارت یوں بنتے ہیں کہ آپ خریدتے وقت بیچنے کی نیت کریں.
صحیح.
تو اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدی وہ زمین تو اس پر زکات نہیں ہے.
صحیح.
اور اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے اور اب تک ارادہ بھی یہی ہے کہ آگے اس کو بیچنا ہی ہے اور آپ نے اسے کرائے پر بھی نہیں دیا, تو ایسی صورت میں تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی سال پورا ہونے پر. اور جو زکات لازم ہوگی وہ سال پورا ہونے پر جو اس کی قیمت بنتی ہے مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے, اس اعتبار سے زکات دینی ہوگی. اور اگر اپنی رہائش کے لیے لی یا جو ہے وہ بچوں کو دینے کے لیے جو ہے وہ زمین خریدی ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکات نہیں ہوگی.
سے حضور ارشاد فرمائے, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب تک بچوں کی شادی نہ ہو جائے, بچیاں جوان ہیں, اس وقت تک حج نہیں ہوگا فرض, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بھئی ایک یہ فرض بھی ہم پر جو ہے وہ باقی ہے, یعنی بچیوں کی شادی جو ہے وہ ایک فرض ہے, تو پہلے اس فرض کو کرنا ضروری ہے. پھر چونکہ لوگ اپنے طور پہ جو ہے وہ بیتو کے دلائل بھی دیتے ہوئے نظر کہ جناب نہیں یہ تو بندوں کا معاملہ ہے, بیٹی کا حق ہے, اولاد کے حقوق پہلے ہیں, انہیں جو ہے وہ ادا کریں, یہ آپ کو کئی چیزوں میں لوگ کہتے ہوئے سنائی دیں گے. نماز کی بات کریں تو پہلے جناب کاروبار بھی تو کرنا ہے, کمانا بھی تو ہے, اولاد کو کھلانا ہے, یہ بھی تو عبادت ہے.
صحیح.
تو شیطان جو ہے وہ انسان کو بھلائی کے لبادے کے اندر جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے. تو یہ انہی چیزوں کی حال ہے کہ دین کا نام لے کے چیز کو عبادت بنا کر اس کو, اگرچہ وہ چیز فی نفسی ہی جائز ہے, حقوق بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن درجہ بندیاں ہیں ہر چیز کے اندر.
صحیح.
اسلام کے پانچ اراکین میں سے ایک رکن اعظم جو ہے وہ حج ہے.
ٹھیک.
کہ جن کے اوپر اسلام کی جو ہے وہ بنیاد ہے, ستونوں میں سے جو ہے وہ ایک ستون جو ہے وہ حج ہے, اور وہ زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ حج فرض ہے. تو اب جو مال پاس آیا ہے اس مال کے آپ کو شکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال کوئی سیڑھ بھیج دے تو 10 بار چکر لگائیں گے اس کے گھر پہ دعوت میں یا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. یہاں رب العالمین اتنا جو ہے وہ مال و دولت دے رہا ہے, ہم کیا وہی مال خرچ کر کے رب کی بارگاہ میں جو ہے کعبۃ اللہ شریف جا کر اس کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہو کر شکر ادا نہیں کر سکتے؟
اللہ
تو یہ تو شکر ادا کرنے ہی بندہ چلے جائے اس چیز سے قطع نظر کہ یہ مجھ پر فرض ہے یا کیا ہے, یہی سوچ لے کہ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں. تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا جائے. اچھا اب شادی, ٹھیک ہے شادی کر دیجیے آپ, بیٹیوں کی پہلے کر دیجیے. شادی کے اندر کیا چیز شریعت نے آپ پر لازم کی ہے؟ کہاں شادی جو ہے وہ 2 لاکھ کی ہے, 3 لاکھ کی ہے, 5 لاکھ کی, 10 لاکھ کی؟ فی نفسی ہی جو شرعی اعتبار سے آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں, جس حقوق کی بات کر رہے ہیں, جس اولاد کے حق کی بات کر رہے ہیں, جس آپ فرض کی بات کر رہے ہیں, وہ تو فقط نکاح ہی ہے.
نکاح
اس کے اندر تو کوئی بڑی لمبی چوڑی نہ دعوتیں ہیں, نہ اس کے اندر جو ہے وہ جہیز ہے, اور نہ ہی کوئی آپ کے لیے ہزاروں روپے آپ کو اس کے لیے جمع کرنا ضروری ہے.
لیکن حضور یہ بات ذہن میں تو آئے گی نا, معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اب, مطلب یہ کہ لڑکی کا جہیز کا معاملہ, کھانوں کا, دعوت کا, تو اس کے لیے تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ چاہتی ہے چاہیے. اور لوگ تو ظاہر ہے وہ رشتہ, پھر اگر ہم یہ بولیں ہم تو فقط یہی کریں گے, رشتہ کوئی کیسے لے گا دے گا کیا؟
ہاں تو اب اس میں دیکھیں دو چیزیں, اولاً تو پھر فرض سے آپ ہٹ جائیں گے نا, یعنی جو بات آپ فرض کی کر رہے ہیں کہ جس حق العبد کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ان چیزوں میں منحصر نہیں ہے, یہ تو پھر دنیا داری کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے, شرعی اعتبار سے تو کوئی جو ہے وہ ان میں سے کوئی چیز لازم نہیں. دوسری بات یہ کہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ حج پر جا رہے ہوں اور کوئی شخص دنیاوی اپنے کسی کاموں کی وجہ سے حج کو چھوڑ دے کہ میرا فلاں کام جو ہے وہ یوں ہوگا تو میں پھر آئندہ سال حج پہ جاؤں گا, اس طرح کا کچھ یعنی کوئی بھی اس کا ارادہ ہو, تو آج اس میں فرمایا کہ وہ دیکھے گا کہ لوگ حج سے واپس آ جائیں گا, اس کا کام وہیں کا وہیں رکا رہے گا. یہ وعید ہے. تو اچھا پھر ایک یہ وعید, دوسری وعید یہ کہ کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی تک زندہ رہ سکیں گے؟
صحیح,
ایک طرف آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں, دوسری طرف یہ وعید ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. تو اب یہ سوچ لیں کہ دونوں طرف کیا پوزیشن ہے, ایک طرف تو آپ کو اس بات کا جو ہے پتہ ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زندہ رہ سکیں گے بھی یا نہیں, یا جو مال آپ نے جوڑ کر رکھا ہوا یہ مال و دولت جو ہے وہ لڑکی کی شادی کے لیے کام آ بھی سکے گا یا نہیں. تو کیوں نہ اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کر کے حج کریں, تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھا رشتہ مل جائے. پھر رشتہ ملنے کے بعد, شادی ہو جانے کے بعد بھی کس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کا گھر بس بھی جائے گا؟
اچھا پھر یہ کہ حج کریں گے مال استعمال ہوگا تو کیا مال کم ہو جائے گا؟
حج کے رب کی بارگاہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو یہ تو ہر بندے نے جگہ جگہ سنا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا جو ہے وہ 10 گنا دیتا ہے, 70 گنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہی کب ہوتا ہے؟
بڑھے گا,
مال بڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس مال کے اندر برکت دے گا اور اس کی وجہ سے کتنے فائدے ہوں.
سبحان اللہ,
یعنی آپ حج پہ جانے والوں کو تو یہ کہہ رہے ہیں دعا کرنا میری بیٹی کا رشتہ آ جائے, خود آپ پر حج فرض ہے, آپ اپنی بیٹی کی دعا کے لیے جا نہیں سکتے؟
سبحان اللہ
بھائی, آپ تو خود چلے جائیں اور اپنی بیٹی کے لیے جا کے وہاں پہ حج کر کے دعا مانگے نا, تو دیکھیں کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نیک رشتہ دے گا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے, حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد رکاوٹ ہیں, ایسا ہرگز نہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے حقوق العباد ہیں, ایسا بھی نہیں. ہر چیز کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے, اس کو اس کے وقت پر اس کے مقام پر ادا کرنا ضروری. کسی بھی چیز میں آپ کوتاہی کریں گے, فقط حقوق العباد ہی ادا کریں اور حقوق اللہ چھوڑ دیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اور یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑی ناشکری کی جو ہے وہ بات ہے. تو حقوق اللہ بھی ادائیگی کریں اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں.
تو اس وسوسے کی کاٹ بھی ہو گئی کہ حج کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جب ہم حکم پورا کریں گے تو آپ خود غور فرمائیں کہ وہ اپنی رحمتیں برکتیں کتنی ہمیں عطا فرمائے گا. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں.
میرا نام شاہد وقار اتاری ہے, میں ہند سے ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کسی کو پیسے نہیں دینے چاہیے, اسے بے برکتی ہوتی ہے یا اس کو معیوب سمجھتے ہیں, آیا ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید.
ایک امام ہو یا کوئی بھی ہو, اگر ہم شلوار کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں
انشاءاللہ. شام کے وقت کسی کو پیسے نہ دیں، بے برکتی ہوتی ہے.
اگر تو صدقے کے اعتبار سے ہیں کہ بھائی صدقہ جو ہے وہ کسی کو نہ دیں، کسی فقیر غریب کو نہ دیں، تو یہ تو واضح طور پر باطل سی چیز ہے. کہ صدقہ تو جب بھی دیں وہ برکت ہی لے کر آتا ہے، وہ تو بلیات کو دور کرتا ہے، چاہے وہ شام میں ہو یا صبح میں ہو. صبح شام ہر وقت بندہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے. اور اس کے علاوہ بھی کہ لین دین کے اندر، کاروبار میں، لین دین میں، یا ویسے بھی کسی کو نہ دیں، تو یہ بدشگونی ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس طرح دینے سے کوئی جو ہے وہ بے برکتی یا نحوست ہرگز نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں.
ویسے تو ہمارے بازاروں میں پیمنٹ تو شام میں ہی ملتی ہے،
ساری جو ہے وہ پیمنٹ کلیکشن ہی جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ
جو ہے وہ
صبح یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ بھی آپ بتا دیجیے بسم اللہ نہیں ہوئی،
ہاں
تو ابھی اس حوالے سے
بونی جو ہے وہ نہیں لگی، تو بسم اللہ کا لفظ تو اس مقام پہ استعمال کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے.
صحیح.
باقی یہ ہے کہ شام میں دیں یا صبح دیں، دونوں صورتوں کے اندر دے سکتے ہیں. بدشگونی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے جو ہمیں اچھے فال لینے کے لیے کہتا ہے.
ٹھیک.
کہ اچھا فال لیں، وہ آپ کے لیے جو ہے بدشگونی جو ہے وہ ہرگز نہ.
ٹھیک. امام ہو یا مقتدی ہو کوئی بھی ہو، شلوار کو فولڈ کرنا.
جی ہاں، یہ بھی ایک طرح کی غلط فہمی ہے کہ بھئی تخنوں سے اوپر جو ہے وہ پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ رکھنا سنت ہے. تو یہ تو بالکل صحیح ہے، یہ تو اپنی جگہ مسئلہ درست، لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ نماز میں پھر اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے پائچے یا شلوار اوپر سے گھرس لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں. چونکہ وہ سنت کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت مسئلے سے غافل ہونے کی وجہ سے ان کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. کیونکہ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف الشعر والثوب، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑے اور بالوں کو نہ موڑوں.
صحیح.
تو کپڑے اور بال موڑنا جو ہے وہ نماز میں جائز نہیں ہے. تو اب کپڑا کہیں سے بھی فولڈ اگر کرتے ہیں تو وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نماز ناجائز و گناہ ہو جائے گی. اب دوسری طرف سوال یہ کہ پھر سنت کے اوپر عمل کیسے ہو؟ اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ لٹکائے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہو. تو پھر اس ہلاکت سے جو ہے وہ کیسے بچا جائے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ سنت کے مطابق لباس ہی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر سلوایا جائے، چاہے کوئی بھی آپ کا لباس ہو.
ٹھیک.
لیکن اگر جو ہے وہ لباس جو ہے وہ لمبا سل گیا ہے یا آپ لمبا پہن رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب یہ بات یاد رکھیں، تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ لٹکانا حرام ہے، گناہ ہے. تو تکبر کی نیت کو اپنے دل سے نکال دیں.
صحیح ہے.
اور پھر اسی حالت میں نماز ادا کر لیں، کہ پھر اس حالت میں نماز ادا کرنا کم از کم مکروہ تنزیہی ہوگا، جائز ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا. جبکہ دوسری طرف جب آپ فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگا. تو اب دو چیزوں کے درمیان آ گئے، ایک طرف مکروہ تنزیہی ہے، ایک طرف تحریمی ہے. چونکہ تحریمی گناہ ہوتا ہے تو اس لیے اس سے بچیں گے اور تنزیہی والی صورت کو اختیار کر کے نماز ادا کریں گے. ہاں، آئندہ کے لیے یہی ہوگا کہ اس بات کا حتی الامکان خیال کریں اور سنت کے مطابق لباس ہی ٹخنوں سے اوپر سے.
سود کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کہ یہ بھی ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ سود فکس ہو تو سود ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا.
ہاں، کسی کو بھی جو ہے وہ قرض دیا یا جو ہے وہ پارٹنرشپ کے وہ طریقے کار جن کے اندر رقم قرض ہی ہوتی ہے،
ٹھیک،
اس بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں وہ فکس اماؤنٹ نہیں دے رہا، کبھی وہ 2500 دے دیتا ہے، کبھی 3 دے دیتا ہے، کبھی کچھ دے دیتا ہے، کبھی کچھ دے دیتا ہے، تو وہ سود جو ہے وہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں، قرض کے اوپر نفع جو ملے گا وہ سود ہوگا،
ٹھیک،
بس وہ مشروط ہے نفع، شرط ہے کہ بھائی اس قرض کے اوپر نفع تمہیں ضرور ملے گا. اگر یہ طے ہے تو اب وہ چاہے فکس ہو یا ان فکس ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ سود ہے. کہ حدیث میں فرمایا کلو قرضن جرا منفیاتن فہو ربا، ہر وہ قرض جو منفیات نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو اب وہ نفع مطلق ہے چاہے فکس ہو یا ان فکس ہو. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ جناب فکس ہوگا تو سود ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ بھی سود ہی ہوگا.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا غلط جو مسائل تھے اس کی نشاندہی کی گئی، صحیح مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی عوام کے اندر. اب آپ خود غور فرما لیں کہ کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ علم دین سے دوری ہے. اگر آپ علم دین حاصل کریں گے، یہ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. کوئی آؤ.